آل علی کون ہیں، کافی ہے، خود بخود پتا چل جائے گا کہ اگر اللہ یہ ہے تو پھر اللہ کے مقابلے میں جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے، اگر نبی اللہ یہ ہے تو نبی کے مقابلے میں جو ہو سکتا ہے وہ کون ہو سکتا ہے، اگر ولی اللہ یہ ہے تو ولی اللہ کے مقابلے میں جو ہوگا وہ کون ہو سکتا ہے۔ یہ پاکیزگی کی معراج اور وہ نجاستوں کی انتہا، دونوں میں کوئی توازن نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے۔ سروات بھیجیے بن محمد والے،
آنکھوں میں جانتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین۔
محمد و آل محمد، علی و آل علی، وہ جن پر درود نہ بھیجنے سے آپ کی وہ عبادت جو معراج دین ہے، معراج دین، الصلاتو معراج العبادہ ہے، عبادتوں کی معراج، سب سے بڑی عبادت نماز، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھنا اور اللہ کی عبودیت اور بندگی کا اقرار کرنا۔ جو بندہ جتنا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اس کو اللہ اتنا بڑا کر دیتا ہے، لیکن خود وہی عبادت تب قبول ہے جب آپ علی و آل علی پر درود بھیجیں، تب یہ قبول ہے، اور اگر آپ نے درود نہیں بھیجا تو تب قبول نہیں ہے۔ میں روایت سنا دوں درود کے حوالے سے، صلوات بھیجیے بر محمد والے، منازل الاخرہ ایک کتاب ہے حضرت آیت اللہ العظمہ شیخ عباس قمی کی، بہت بڑی ہستی، مفاتیح الجنان جو دعاؤں کی بہت انمول اور نفیس کتاب ہے، اس کے مصنف، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک جب معراج پر تشریف لے گئے، روایت نقل کرتے ہیں کہ معراج پر جب تشریف لے گئے تو مختلف منازل سے گزرتے 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 خاص مقام پر پہنچے، دیکھا ایک فرشتہ ہے، ہر جگہ مختلف قسم کے فرشتے نظر آئے، ان کے فرائض نظر آئے، پوچھا اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، ہر ایک کے بارے میں بیان کیا جاتا رہا اور آپ سماعت فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک خاص مقام پر پہنچنے کے بعد ایک ایسا عجیب الخلقت، ایسی مخلوق نظر آئی، فرشتہ تھا، کہ جس کی طرح کی کوئی اور مخلوق اس سے پہلے نظر نہیں آئی۔ اس کی خصوصیت کیا تھی؟ دونوں طرف دو پروں کی جگہ، دو بازوؤں کی جگہ دس دس ہزار بازو تھے، دس دس ہزار بازو، ان دس دس ہزار بازوؤں کے آگے دس دس ہزار ہاتھ، اور ان دس دس ہزار ہاتھوں کے آگے دس دس ہزار، ہر ہاتھ کے آگے انگلیاں۔ پوچھا کہ اس فرشتے کی خلقت کی وجہ کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں؟ کہا دو فریضے ہیں، دو فریضے، ایک یہ ہے، اس فرشتے نے خود جواباً کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے جب سے خلق کیا ہے میرے ذمہ دو کام لگائے ہیں، ایک یہ کہ میں کائنات میں آسمان سے زمین پر گرنے والے بارش کے قطروں کا حساب رکھوں، اس لیے اللہ نے یہ اوزار مجھے دیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے میں بارش کے قطروں کا حساب رکھوں۔ کہا مجھے معلوم ہے کہ ابتدائے خلقت سے لے کر اب تک صحراؤں پر کتنی بارش ہوئی ہے، میدانوں میں کتنے قطرے گرے ہیں، سمندروں میں کتنے قطرے گرے ہیں، شہروں میں کتنے قطرے گرے ہیں، دریاؤں پر کتنے قطرے گرے ہیں، ان سب کا حساب میرے پاس موجود ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے گا، آپ اگر یہ دس ہزار ضرب دس ہزار ضرب دس ہزار ضرب دس ہزار یہ اگر کریں تو آپ کے کیلکولیٹر سے حساب باہر نکل جاتا ہے۔ کہا کہ مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی۔ اچھا یہ ایک فریضہ ہے، دوسرا فریضہ کیا ہے؟ کہا دوسرا فریضہ یہ ہے یا رسول اللہ کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جس محفل میں آپ اور آپ کی آل پر درود پڑی جائے اس کا ثواب گنوں، اس کا ثواب گنوں۔ کہا پھر؟ کہا یا رسول اللہ عجیب یہ ہے، فرمایا کہ میرے ذمے یہ کام ہے، لیکن جہاں میں بار بارش کے تمام قطروں کا حساب میرے پاس موجود ہے، وہیں پر میں اعتراف کرتا ہوں کہ کسی ایک محفل میں بھیجی جانے والی صلوات کے ثواب کا حساب میں آج تک نہیں رکھ سکتا۔ اللہ نے وہ مقام دیا ہے، اہل البیت پر درود بھیجنے کا وہ مقام ہے کہ آپ درود بھیجتے ہیں، آپ کی سماعتیں نورانی ہو جاتی ہیں، آپ کی زبان نورانی ہو جاتی ہے، آپ کے دل نورانی ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، تو آپ کے دل کی کدورتیں صاف ہو جاتی ہیں، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب کبھی آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں فوراً درود پڑھنا شروع کر دیں، درود پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب کبھی آپ کو غصہ آیا ہوا ہو، غصے میں اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، آپ محمد و آل محمد پر درود بھیجیں اور بھیجتے رہیں، آپ کی وہ کیفیت ختم ہو جائے گی، دل نورانی ہو جائے گا۔ جن کے ذکر سے دل نورانی ہوتے ہیں، اسی میں کہتا ہوں وہ بیان کریں، آپ ان کی عظمتوں کو بیان کریں۔ علی کا کس سے مقابلہ ہے؟ آل علی کا کس سے مقابلہ ہے؟ کوئی آج تک پیدا ہوا ہے جس کا علی سے مقابلہ کیا جا سکے؟ سو کا زیرو سے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، سو عدد ہے، زیرو عدد نہیں ہے، زیرو کا کوئی وزن نہیں ہے، سو کا وزن ہے۔ اس لیے جو جس کے دل میں محمد ہو، آل محمد کی ولایت اور محبت موجود ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، اگر اس کے دل میں محمد و آل محمد خصوصاً چونکہ نبی کریم پر کوئی اختلاف نہیں ہے، نہیں ہے، ہم جب زور دیتے ہیں علی پر اس لیے زور دیتے ہیں کہ نبی نے زور دیا تھا، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم پر کوئی اختلاف نہیں کرے گا، لیکن علی پر اختلاف کرنے والے نکل آئیں گے۔ لہذا نبی کریم نے علی کے مقام کو بیان کرنے کی کوشش کی، اور بار بار کوشش کی۔ مولانا عبدالحق دہلوی جو صاحب ہے، جن کو بابا اردو کہتے ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں اور اردو کے بہت بڑے نامور لکھاری بھی ہیں، وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی رسول کریم کی احادیث اور ان کی سیرت کا مطالعہ کیا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ گویا نبی کریم کو علی کے فضائل بیان کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو پہچانو، علی حق اور باطل کے درمیان امتیاز کی سب سے بڑی علامت ہے۔ علی کو پہچانو گے تو حق کو پہچانو گے، علی کو نہیں پہچان سکو گے تو حق کو نہیں پہچان سکو گے۔ علی کو پہچانو، علی کو پہچانوانے پر نبی کریم نے جتنا زور دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر دین سرفراز ہوا تو وہ علی کے طفیل ہوا۔ 86 جنگیں ہیں اسلام کی، میں خیبر اور خندق پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن حقائق بتانا چاہ رہا ہوں۔ 86 جنگیں، ان 86 جنگوں میں جن کو آپ غزوات کہتے ہیں، غزوات نبی، کوئی ایک جنگ بتائیں جس میں علی کا وہ کردار جو علی نے دکھایا ہے کسی اور کے حصے میں آیا ہو۔ تاریخ شیعوں نے نہیں لکھی، یہ ذہن میں رکھیے گا، تاریخ ہم ہمیشہ حزب اختلاف میں رہے ہیں، نبی کریم کی رحلت کے بعد ہمیشہ حزب اختلاف میں رہے ہیں، اس لیے تاریخ جب بھی لکھی گئی علی والوں کے خلاف لکھی گئی۔ آپ کو علم ہے نا، تاریخ ہمیشہ علی والوں کے خلاف لکھی گئی، اس لیے آج بھی بہت سارے مدارس میں تاریخ پڑھانے پر پابندی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ پڑھنے کے بعد سوالات اٹھتے ہیں، تاریخ پڑھنے کے بعد سوالات اٹھتے ہیں، جب سوالات اٹھتے ہیں تو جواب ہونا چاہیے، جب جواب نہیں ہوگا تو لوگ بقول آپ کے گمراہ ہو جائیں گے۔ لہذا جو چیز باعث گمراہی ہے اس کو پڑھو ہی مت، لہذا تاریخ تاریخ پر پابندی. بھائی تاریخ اگر ہم نے لکھی ہوتی تو تب آپ یہ بات کرتے ہیں. ہم نے تو نہیں لکھی. جتنی بڑی تاریخیں ہیں ساری اٹھا کر دیکھ لیں, کوئی ایک تاریخ جس کو آپ معتبر سمجھتے ہوں ہم نے لکھی ہو تو بتا دیں. اگر بنی امیہ اور بنی عباس کے ان بادشاہوں کے سائے تلے ان کی دی ہوئی رقم سے ان تاریخ نویسوں نے تاریخ مرتب کی ہے اور اس تاریخ میں بھی جو چیزیں آ گئی, چونکہ ہر چیز کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا, ان تاریخوں میں بھی جو چیزیں آ گئی وہی چیزیں علی کے مقام کا ایک عکس بتانے کے لیے کافی ہیں. اب آپ کو کسی مزید جستجو کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پچھلے سال یہاں پر عرض کیا تھا, مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ہم مکتب تشیع کے عقیدے کے مطابق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نبی کریم کے جانشین بھی ہیں, ان کے وارث بھی ہیں اور ان کے دین کے محافظ بھی ہیں, اور اس حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآنی آیات کے مطابق کہ علی تمام انبیاء سے نبی کریم کے بعد افضل ہیں. یہ ہم نے میں نے کہا تھا. بعض دوستوں کو بڑی حیرت ہوئی, بڑی حیرت ہوئی کہ کیوں ایسا کہا کہ علی باقی تمام انبیاء سے افضل. کاش آپ نے قرآن کو پڑھا ہوتا, کاش قرآن کو پڑھا ہوتا. کیا ہم من حیث مسلمان یہ سمجھتے ہیں یا نہیں کہ رسول کریم افضل الانبیاء ہیں؟ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ تمام انبیاء کی خوبیوں کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھیں, رسول کریم کی ایک خوبی سب پر بھاری ہے, ہے یا نہیں؟ نبی کریم باعث خلقت کائنات ہیں اور کائنات میں جو کچھ ہے نبی کی وجہ سے ہے, ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں یا نہیں کہ لولا کا لما خلقت الافلاق, اے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو افلاق تمام کائنات خلق نہ ہوتا, اس لیے کہ آپ کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں یا نہیں؟ تمام مسلمان کہتے ہیں. وہی قرآن نبی کریم اور پنجتن کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ سورہ آئیے, یہ جو مباہلہ کی آیت ہے, مباہلہ کی آیت کو ذرا ذہن میں تازہ کیجئے گا. قل تعالوا, ان لوگوں کو بلائیے, ان سے کہیے کہ ہم سب کٹھے ہوتے ہیں اس طرح سے کہ کچھ افراد, تعین ہے قرآن کریم میں, کچھ افراد کو آپ لے کر آئیں, کچھ افراد کو ہم لے کر آتے ہیں, لیکن تعین ہے آزاد نہیں. کہا کہ ہم ان کو لے کر آتے ہیں جو ہماری جان ہے, ہم ان کو لے کر آتے ہیں جو ہماری جان ہے, تم بھی ان کو لے کے آؤ جو تمہاری جان ہے. ہم ان کو لے کر آتے ہیں جن کو ہم اپنی اولاد اور اپنے اہل البیت سمجھتے ہیں, اپنے بچے سمجھتے ہیں, ہمارے ابنا, ہمارے بیٹے. تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ. ہم ان کو لے کر آتے ہیں جن کو ہم اپنی عورتیں سمجھتے ہیں, اپنی خواتین. تم بھی ان کو لے کے آؤ جو تمہاری خواتین. میدان مباہلہ میں کون آیا؟ نفس رسول. نفس رسول کون تھا؟ علی ابن ابی طالب. اگر نبی کریم باقی تمام انبیاء سے افضل ہیں تو نبی کریم کی جان مفضول کیسے؟ ذرا غور کیجیے گا. نبی کریم افضل لیکن نبی کریم کی جان اور نفس, نفس رسول وہ مفضول اور باقی افضل, یہ کیسے تضاد ہے؟ اگر نبی افضل ہیں تو نبی کریم کی جان بھی افضل ہے, اور یہ جو نفس رسول اللہ نے کہا یہ کسی مورخ نے نہیں لکھا, اللہ نے کہا ہے. اور اللہ نے اگر کہا ہے تو پھر آپ کو آنکھ بند کر کے اس بات کو ماننا پڑے گا. میں ان دلائل کی طرف نہیں جاتا, خود رسول کریم کی سیرت کو دیکھیے.
رسول کریم نے
رسول کریم نے علی کو کس مقام پر پیچھے ہٹایا؟ کوئی ایک مقام آپ دیکھ نہیں سکتے. موقع سب کو دیے, سب کو موقع دیے, اور جب ناکامیاں نصیب ہوئی تو اس کے بعد پھر کہا کہ اب علی کی باری ہے, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا. تاریخی حقیقت ہے. حتیٰ سورہ توبہ, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سورہ توبہ, آپ سب قرآن کے پڑھنے والے لوگ ہیں اور بہت سارے حافظین بھی شاید یہاں پر بیٹھے ہوں. سورہ توبہ کا آغاز جب ہوتا ہے تو آغاز میں بسم اللہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سورہ توبہ کا آغاز اللہ کے غضب سے ہوتا ہے, اللہ کے غضب سے. اور اللہ کے غضب سے جس سورت کا آغاز ہو رہا ہو, اس کی ابتدا میں اگر اس کی رحیمیت اور اس کی رحمانیت کا تذکرہ ہو تو دونوں میں تضاد ہوگا, چونکہ رحیم غضب نہیں کرتا, رحمان غضب نہیں کرتا, لہذا بسم اللہ نہیں ہے. لیکن قرآن کریم میں چلیں, درمیان میں ایک نقطہ بھی عرض کروں, قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں. بسم اللہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ جی جی, 114 یا 113؟ بسم اللہ بھی 114 بار ہی آیا ہے. کہاں پر؟ سورہ نمل میں بسم اللہ 2 دفعہ آیا ہے. تو اس طرح سے 114 پورے ہو گئے. سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے, آغاز ہی میں اللہ کے غضب اور اللہ کی نفرت کا اعلان ہوتا ہے. وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ, اللہ کی طرف سے اذان ہے. آپ کہتے ہیں مسجد کے مینار سے جب آواز آتی ہے کہتے ہیں آپ کے اذان ہو رہی ہے. یہ اذان کیا ہے؟ اعلان. قرآن کہتا ہے وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ, اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے. اعلان کیا ہو رہا ہے؟
محمد والے محمد غلام تار سلام.
اعلان کیا ہو رہا ہے؟ اعلان ہو رہا ہے وآذان من اللہ, اللہ کی طرف سے اعلان ہے یہ. یوم الحج الاکبر, کب؟ حج اکبر کے دن, اللہ کے اس عظیم حج کے دن. کیا اعلان ہے؟ ان اللہ, کہ اللہ بری ان بیزار ہے, من المشرکین, مشرکین سے, ورسولہ, اللہ کا رسول بھی مشرکین سے بیزار ہے. اب آپ کہیے کہ امام خمینی کیوں مکہ میں حج کے دنوں میں مشرکین کے خلاف مظاہرہ کرتے تھے؟ اب آپ کہیے, ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں اس کی قرآنی بنیادیں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ حج جس میں مشرکین سے نفرت کا اظہار نہ ہو وہ حج نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وآذان, اللہ کی طرف سے اعلان. اگر اللہ کی طرف سے اعلان ہے تو پھر اہل اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہونا چاہیے. جو اہل اللہ نہیں ہوگا وہ نہیں کرے گا. حاجی اللہ کی عبودیت اور Allah 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 Allah